رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کے تقریباً وسطانی مضامین سے کچھ آگے کے مضامین کو جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا تھا. گزشتہ جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مولود شریف کے حوالے سے مناسبت رکھتا تھا، لہذا اس جمعے میں درس نساء کے سورۃ النساء کے اس درس کو موقوف رکھا گیا. آج آیت نمبر 105 کی تلاوت خطبے میں کرنے کا شرف حاصل ہوا. سورۃ النساء اپنے مضامین کے اعتبار سے جو بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ اسلامی دستور کا مکمل ایک ضابطہ ہے جس میں اعتقادی، نظریاتی، اخلاقی، سماجی اور معاشی اور ریاستی، یعنی المختصر ایک عالم کو، ایک قوم کو جن جن حالات سے آفاقی طور پر، داخلی طور پر، ریاستی طور پر، تنہا تنہا طور پر، اپنے گھر کی زندگی، اپنے پڑوس اور اپنی سوسائٹی کے حوالے سے اور اپنی ریاست کے حوالے سے اور ریاست کے امور کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش دیگر اقوام کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ، ان کے رابطے، سفارتی معاملات اور اہل ایمان کو دیگر اقوام، دیگر مذاہب کے ساتھ اپنے معاملات کے حوالے سے، الغرض یہ عظیم موضوع پر مشتمل سورۃ النساء ہے. مدنی سورتوں کے اندر عموماً یہ سارے مضامین آ جاتے ہیں. سورہ المائدہ کے اندر کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، سورۃ التوبہ میں جہاد سے متعلق اور کفار سے کے ساتھ معاملات، قیدیوں کے ساتھ معاملات، اس کی ایک تفصیلی وضاحت ہے. لیکن سورۃ النساء کیونکہ اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ احد کا ہے اور مسلمان اس وقت بدر سے فارغ ہو چکے ہیں اور مکمل ریاست مدینہ کو استحکام مل گیا ہے، داخلی اور خارجی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن اب تک ایک گروہ مدینہ کے اندر موجود ہے جس نے بظاہر کلمہ پڑھا ہے، اور اس نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ اس کی جان عافیت والی بچ جائے، اور وہ جان بچنا اصل مراد نہیں، مراد یہ کہ دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساز باز تانے بانے، ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا ہے تو مکہ کے کفار کے ساتھ. یہ بظاہر کسی ایک دور کا واقعہ نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات اور اس 23 سالہ زندگی میں اترنے والا قرآن قیامت تک کے ترقیاتی ماحول کی طرف مکمل ترجمانی کرتا ہے. تو مکہ ابھی فتح نہیں ہوا اور اس وقت کچھ لوگ جو مکہ میں رہنے والے کفار کی ایمان پر باقاعدہ جاسوسی کے طور پر مسلمانوں کے درمیان شامل ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ براہ راست وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی رکھتے ہیں، اور لباس، حلیہ، بول چال، اپنے معاملات وہ تمام مسلمانوں کی طرح رکھتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں ان کو منافق کہا گیا ہے. سورۃ النساء کے اندر منافقین کے حوالے سے بھی بہت تفصیل کے ساتھ، یہ الگ ہے کہ 28ویں پارے میں پوری ایک سورت پھر سورۃ المنافقون کے نام سے آ جاتی ہے. لیکن مدنی سورتوں کے اندر جہاں پر کفار سے متعلق باتیں ہیں، وہیں پر منافقین جو اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا درد سر کا مسئلہ تھا، اور ان کو وقتی طور پر برداشت کرنا بھی ضروری تھا کہ تاکہ دیگر ضروری مہمات جو ہیں اس کی تکمیل کی جائے. پھر آگے جا کر سن 9 ہجری فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد سے ایک ایک منافق کا نام لے کر ان کو وہاں سے اٹھا کر بھگا دیا اور نکال دیا. اور قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ التوبہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، کہ ہم منافقین کو دو عذاب دیں گے اور پھر تیسرا بڑا عذاب ان کا جو ہے وہ عذاب جہنم ہے، اس کی طرف موڑیں گے. تو یہ تین عذاب کی بات جو قرآن نے کی ہے، تو ایک عذاب وہ تھا کہ جس میں ان کو رسوا کر کے مسجد سے اٹھایا گیا، اور دوسرا عذاب وہ تھا جو ان کو قبر میں دیا جائے گا، اور عذاب عظیم وہ تھا کہ جو جہنم، یعنی جہنم جو عذاب ہے جہنم کا، وہ دیا جائے گا. اس آیت کے اندر تین عذابوں کے ساتھ عذاب قبر کا واضح ثبوت ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کا کہاں ثبوت لکھا ہے قرآن میں، تو یہ آیت کریمہ خود عذاب قبر کے ثبوت کو واضح کرتی ہے کہ سنعذبہم مرتین، ان قریب محبوب ہم ان منافقین کو آپ ذرا برداشت کیجئے، ان کو ہم ان قریب دو عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو عذاب عظیم کی طرف لوٹائیں گے. عذاب عظیم جب بولا جاتا، یا عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب جہیم، یہ وہ عذابات ہیں جو جہنم کے عذابات ہیں. لیکن اس سے پہلے الیعوذ باللہ جو ذکر کیا گیا سنعذبہم مرتین، ہم منافقین کو دو عذاب دیں گے، تو ایک عذاب ان کے لیے وہ تھا جو ان کو رسوا اور ذلیل کر کے مسجدوں سے اٹھایا گیا اور مسجدوں سے نکالا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک منافق کا نام لے کر اس کو مسجد سے اٹھایا، اور صحابہ کرام نے پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکا. اور دوسرا عذاب جو یہاں پر ہے وہ عذاب قبر ہے، اور تیسرا عذاب عظیم جو جہنم ہے. اب منافقین کے بارے میں اختصار کے ساتھ یہ جو آپ کو میں نے عرض کیا، اس کو یاد رکھنے کے ساتھ اب مضمون آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائے گا. آیت نمبر 105 جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی خطبہ میں تلاوت کی ہے، تو آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ریاست کے حاکم بھی ہیں اور اللہ کی جانب سے شریعت مطہرہ کے حاکم بھی ہیں، کہ آپ اللہ کی جانب سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا ہاں کہنا رب کا ہاں کہنا ہے، آپ کا نہ کہنا رب کا نہ کہنا ہے، آپ کا کسی چیز کا حکم دینا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، قرآن کی جگہ شاہ فرماتا ہے ہم رسول کو بھیجتے اس لیے ہیں کہ وہ جو حکم دے اس کی اطاعت کی جائے. فرما ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، فرما رسول جو تمہیں حکم دے، جو باتیں کرے اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شرعی حیثیت واضح ہوتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کے لیے شارع ہیں، یعنی ان کے لیے شریعت کو بیان کرنے والے ہیں. اور اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ باضابطہ طور پر قرآن میں کسی چیز کا حکم نازل ہو جائے، سرکار اس کو بیان فرما دے، اور اسی میں نہیں بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اتنی وسعت اور اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ بعض اوقات حضور کے پاس مسائل آتے ہیں، تو سرکار کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ابھی جبریل کا انتظار کریں اور جبریل آئیں گے تو وہ احکام لے کر آئیں گے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اجتہاد سے بھی حکم فرما دیتے ہیں. سامنے معاملہ دیکھا اور معاملہ دیکھ کر حکم فرمایا، اس میں بھی اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضور کا کوئی بھی فیصلہ یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا نبی قرآن کی وحی کا پابند نہیں ہے، بلکہ ہم اسے اس کی نور نبوت میں ہم نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ جو ہماری مرضی ہے اور لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. اب اس کا اظہار اس آیت کریمہ کے اندر بھی، سورہ آراف کی آیت نمبر، سورہ نساء کی آیت نمبر 105 کے اندر بھی ہو رہا ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں جگہ پر ایک مسئلہ آیا اور گواہان آ کر کھڑے ہو گئے، تو سرکار نے ان کی گواہوں کے مطابق فیصلہ کیا جبکہ گواہی غلط تھی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر شعبہ زندگی کے فرد کے لیے رہنما اصول بیان کرتی ہے. تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دلوں کے حالات پر اگر فیصلہ کرتے تو آج کا قاضی کس طرح فیصلہ کرتا، آج کا جج کس طرح فیصلہ کرتا، گواہیوں کی اہمیت کیا رہ جاتی. تو جہاں پر بظاہر گواہوں کو دیکھ کر حضور نے فیصلہ کیا ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے اور شریعت مطہرہ کا یہ حکم سامنے آنا کہ گواہ جس طرح حکم کریں اور بیان کریں, سچ کر بولیں یا جھوٹ بولیں, قیامت کے دن ان کے اوپر عذاب بڑا شدید ہے. ایک طرف قرآن نے ذکر کر دیا, نبی پاک نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے, معاذ اللہ, یعنی اس کی وعیدیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن قیامت تک آنے والے قاضی اور حاکم کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملنے والا ایک اصول یہ بھی ہے, کیونکہ وہ تو دلوں کے رازوں کو نہیں جاتا, اس کے پاس تو نبوت نہیں, وہ کیسے جانے گا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ باہم مدعا مدعا علیہ کو سامنے رکھے اور فریق کے دعوے اور ان کی گواہوں کے مطابق وہ فیصلہ کرے. تو کہیں پر اگر ایسے فیصلے ہوئے ہیں تو اس کو اس معنی میں سمجھیے, لیکن ساتھ میں حضور نے خصوصیت کے ساتھ وہ فیصلے بھی فرمائے ہیں کہ جس کے گواہوں کو سرے سے نہیں دیکھا گیا ہے اور سرکار نے اس کے دل کی کیفیت پر فتویٰ دیا ہے, یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. تو یہ حضور کے مقام و مرتبے اور آپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے, اور جہاں پر گواہ کو دیکھتے ہوئے یا ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے کہ جیسا بندے نے کہا ویسا حضور نے فیصلہ فرمایا, مانا کے بعد میں جا کر بات کچھ اور نکلی ہے, لیکن یہ تمام صورتیں جو سامنے آتی ہیں یہ حضور کے اجتہاد کے خلاف نہیں, بلکہ آنے والے قاضی اور آنے والے ججز کے لیے وسعت ہے تاکہ وہ قرآن و سنت سے جب کوئی فیصلہ سمجھنا چاہے تو ان کو حضور کی سیرت رہنمائی کر رہی ہو کہ وہ گواہوں کو سامنے رکھ کر دیکھے, کیونکہ وہ تو اپنے دل سے کسی کو پہچان نہیں سکتے. اسی طرح بدر کا جو معاملہ ہے, بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں سے جزیہ اور رقم لے کر ان کو چھوڑ دیا. قرآن کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ فیصلہ یعنی رقم نہ لیتے اور آپ ان سب کو قتل کرتے, جو حضرت عمر کا مشورہ تھا. حضرت عمر سے جب بدریوں کے بارے میں پوچھا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بدر میں جو کافر قیدی پکڑا گئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے, تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور جس کا جو رشتہ دار اس کو آگے لائے اور اس کا سر مار دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر تم کیا کہتے ہو, تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ قتل نہ کیا جائے انہیں, بلکہ ان کو یہ کہا جائے کہ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے اور یہ خاص رقم متعین کر دی جائے کہ اتنا جزیہ اتنا تم جرمانہ بھرو گے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو فیصلہ وہاں پر بظاہر حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پر کر دیا گیا, لیکن اللہ کی مرضی حضرت عمر کے ساتھ ہے کہ حضرت عمر, اب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید اس میں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی خطا ہے. علماء نے فرمایا اس میں اجتہادی خطا نہیں, اس لیے کہ پھر قیامت تک پھر قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم ہو جاتا, اور قیامت تک پھر یہ ان سے جرمانہ لے کر یا ان سے کوئی معاوضہ لے کر یا ان کو سزا دے کر چھوڑنے کا حکم نہ ہوتا. تو یہ ہزار ہا حکمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اندر ہے, جذباتی بن کر حضور کے علم پر حملہ کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ تو اجتہادی خطا ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد جو قیامت تک آنے والے آثار اور حالات ہیں اس کو کن احکام پر مرتب کیا جاتا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کے اندر ہزار ہا حکمتیں ہیں, کہیں پر حضور نے بظاہر دلائل کو سامنے رکھا اور دلائل جو تھے وہ بظاہر حقیقت کے خلاف تھے, لیکن پھر بھی اس کو قبول کر کے فیصلہ کیا تاکہ آنے والے قاضیوں کو گواہوں کو لے کر اپنا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. لیکن اکثر یہ ہوا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے اس کو جان لیا ہے اور ان کے دلوں کے احکام کے اوپر حضور نے فیصلہ فرمایا ہے. جس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چور لایا گیا. وقت رہے گا تو انشاءاللہ اس آیت کی تھوڑی تشریح ہم کریں گے, لیکن آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. میں نے جو موضوع چھیڑ دیا اس میں ایک مثال دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار ہے کہ آپ باطن پر فتویٰ دیں, گواہوں کو چھوڑ دیں اور باطن پر فتویٰ دیں. یہ کسی قاضی کو اختیار نہیں, یہ کسی فرد کو اختیار نہیں, کسی جج کو اختیار نہیں. اس کے پابند ہے کہ وہ گواہی دیکھے گا اور گواہی کے ساتھ فیصلہ کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ آپ باطن پر نظر رکھتے ہیں. اس کی واضح مثال غزوہ احد کے اندر بھی ہے کہ جس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, حضرت اکرمہ باپ میں صحابی ہو گئے تھے ابو جہل کے بیٹے, تو حضرت اکرمہ اس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور غزوہ احد کے اندر وہ ایک انصاری مسلمان کے سینے پر چڑھ گئے تھے اور تلوار لے کر اس کو زخمی کر رہے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دور سے یہ منظر دیکھا تو حضور نے مسکرایا. تو صحابہ اکرام حضور کی ایک ایک اداؤں کے راز کو جانتے تھے. فوراً صحابی نے کہا کہ حضور اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں مقتول اور قاتل دونوں کی قسمت پر حیران ہوں کہ دونوں جنت میں ایک ہی گھر کے اندر ہوں گے. اب آپ دیکھیں یہ باطن پر فتویٰ, ظاہری دلیلیں بالکل خلاف ہے. اکرمہ اس وقت کافر ہے اور وہ مسلمان کے سینے پر چڑھے ہوئے, تو مسلمان کو مارنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن باطن کی طرف حضور کی نظر ہے اور ان کے خاتمے اور نجات پر نظر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ قاتل اور مقتول جنت میں دونوں ایک ہی گھر کے اندر ہوں گے. اور آپ دیکھیں ایک سال کے بعد اور دو فتح مکہ کے وقت حضرت اکرمہ آئے اور انہوں نے کلمہ قبول کر لیا. اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاس ایک چور لایا گیا. جب چور وہ حضور کے پاس لایا گیا تو حضرت ابوبکر حضور کے پاس لے کر آئے, کیونکہ اس وقت حضرت ابوبکر حضور علیہ السلام کے نائب ہیں, حضرت علی نائب ہیں. کہا حضور اس نے چوری کی, سرکار نے فرمایا اس کی گردن مارو. تو کہا کہ حضور چور کا تو حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. قرآن یہ کہتا ہے سارق و سارقہ تو فقتوا ایدیہما جزاء بما کسبا, قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو. تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا چلو پھر ہاتھ کاٹ دو. حضرت ابوبکر کو لیکن یہ بات محسوس ہوئی کہ سرکار نے پہلے یہ فرمایا کہ اس کی گردن مارو, اور اب حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ہم نے اس کے ہاتھ کاٹ دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مزار شریف میں تشریف لے گئے, آپ کا وصال ہو گیا, رفیق اعلیٰ کا سفر ہوا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر آئے, اس نے حضرت ابوبکر کے دور میں پھر چوری کی, اور ہاتھ کٹے ہوئے تو اس نے پیسہ منہ میں چرا لیا تھا. اب اس کی صدا کے اندر پھر اس کی ایک ٹانگ کاٹی گئی. اب صدا یہ ہو گئی کہ وہ آئے دن چوری کر رہا تھا. اب تعزیراً جب حکم آیا تو حضرت ابوبکر کے پاس جب ساری لکھی ہوئی بات آئی کہ اس نے فلاں جگہ چوری کی, فلاں جگہ چوری کی ہے, تو آپ نے تعزیراً کہا کہ اس کی گردن ماری جائے, لیکن بندے کو سامنے لاؤ. جب لایا گیا اس کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے, فرمایا یہ تو وہی ہے جس کو حضور کے سامنے لایا گیا تھا اور حضور نے فرما دیا تھا کہ اس کی گردن مار دو. تو آپ دیکھیے کہ وہ سارا مرحلہ جو آخر تک تھا, اور بظاہر گواہی دیکھیں تو بالکل درست ہے کہ اس نے چوری کی, اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. تو اس وقت بظاہر شہادتوں کا لحاظ نہیں ہے, اور حضور اپنے نور نبوت سے فرما رہے ہیں کہ اس کی گردن مار دیں. تو یہ پورا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر ایک مکمل رسالہ فتاوی رضویہ شریف میں مرتب فرمایا, اور اس میں 12 سے 15 ایسے مقدس واقعات نقل فرمائے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت پر, کہ حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے, مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اختیارات جو اللہ رب العالمین نے آپ کو بحیثیت نبی کے عطا فرمائے. اب یہاں پر جو آیت ذکر کی جا رہی ہے کہ انا, اس میں بھی اشارہ دیکھیں یہاں پر ہے, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے حبیب ہم نے یہ سچی کتاب آپ پر اتاری ہے, لتحکم بین الناس, آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. آیت یہاں نہیں ختم ہوتی بلکہ آگے یہ فرمایا بما اراک اللہ, جو اللہ آپ کو دکھائے گا. یہاں پر دو چیزیں, ایک تو قرآن کے احکام سامنے ہیں اور جو اللہ آپ کو دکھائے گا. تو علماء نے یہ کہا کہ جو قرآن کے احکام سامنے ہے اس سے مراد تو وہ ہے کہ جس کے انڈیویجول, جس کے لیے حضور اللہ رب العالمین نے آیت اتاری ہے, جس ایک ایک مسئلے کے لیے آیت اتاری ہے حضور اس سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بما اراک اللہ, جو اللہ آپ کو دکھائے, یہ اس سے متعلق ہے جس کے بارے میں آیت نہیں اتری ہے لیکن سامنے حضور کے فیصلہ آ گیا اور سرکار نے فیصلہ دے دیا ہے. تو یہ بما اراک اللہ یہ حضور کی نبوت کی وسعت کو بیان کرتا ہے, اور یہاں پر بیان کیا گیا کہ آپ کے سامنے جو مسئلہ آ گیا ہے اگر اس کے متعلق آیت نازل ہو گئی تو آپ فیصلہ بیان فرمائے, اور آیت نازل نہ ہوئی تو سرکار اپنے اشتہار سے فیصلہ گویا کہ جاری فرما دیتے ہیں. ایسے کئی مثالیں بلکہ ہزار ہاں مثالیں حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ وحی کا انتظار نہیں کیا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ, جیسے حج کے اندر ہے, سرکار سے پوچھا گیا حضور جو محرم ہے, جس کا احرام ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ جوں کو نہ مارے, وہ بال کو نہ توڑے. تو قرآن میں کہیں نہیں براہ راست مسئلہ شریعت کا پوچھا جا رہا ہے اور حضور اس کا براہ راست جواب دے رہے ہیں. وحی کا انتظار نہیں ہو رہا ہے اور سرکار خود فرما رہے ہیں کہ وہ جوئیں نہیں مارے گا, وہ بال کو نہیں توڑے گا, وہ سبزہ نہیں کاٹے گا, وہ شکار نہیں کرے گا. یہ جو حضور شریعت کے حکم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے جبریل کوئی آیت لے کر نہیں آ رہے ہیں. بما اراک اللہ یعنی اللہ نے جو آپ کو نور نبوت سے جو فیضان عطا فرمایا ہے, یعنی دوسرے انداز میں دیکھیں کہ قرآن سے ہٹ کر جو آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت مطہرہ کی تعلیم بیان فرماتے ہیں. جس پر میں ابھی عرض کر رہا تھا, چند منٹ ہمارے پاس ہے تو اس مضمون کو میں مکمل کر لوں. آیت نمبر 105 سے آپ گھر جا کر اس کا مطالعہ بھی کریں, میں اکثر درس قرآن کے آخر میں آپ سے کہتا ہوں. تو آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی کچھ کفار کے ایجنٹ منافقین تھے, جو ان کا اڑنا بچھونا رہنا مسجدوں میں سب مسلمانوں کے ساتھ, یعنی ان کو نگاہ مصطفیٰ سمجھ سکتی تھی کہ یہ منافق ہے, ورنہ بظاہر عمل سامنے نہیں تھا. الا یہ کہ وہ صحابہ کرام جو حضور کے قریب تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے فیضان کے کچھ چھینٹے ان کے دلوں پر آ جاتے تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے, جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ تیری عرفان اور تیری معرفت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس جگہ پر تو پہنچ جائے اس راستے کو شیطان اختیار نہیں کرتا. حالانکہ شیطان جس کے قریب آ کر کوئی دخل نہ دے سکے وہ نبی ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, لیکن حضرت عمر نبی اور معصوم نہیں ہے, لیکن حضور کی صحبت میں اتنے کامل ہو گئے ہیں کہ محفوظیت کا وہ درجہ عطا ہو گیا ہے کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے وہ باز رہتا ہے. تو یہ احادیث کے اندر صحابہ کرام جو قریبی تھے ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا یہ فیضان حاصل ہوا. یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک آ رہی ہے اس میں خاص مضمون ہے. ایک منافق بظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کی اور جو قوم کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہے, لیکن یہ چور بھی تھا. اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے گھر میں چوری کی. چوری کیا کی کہ اس دور میں آٹا بڑا قیمتی تھا اور آٹا ملک کے شام سے آتا تھا. حضرت قتادہ بن نعمان صحابی رسول ہے, انہوں نے گھر کے اندر ایک اسٹور بنایا تھا جس میں وہ اپنی تلواریں ذرائیں اسلحہ سب رکھتے تھے اور آٹا بھی رکھتے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ چھلانگ مار کر ان کے گھر میں چلا گیا, اور جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جناب آٹے کے ساتھ یہ اسلحہ بھی پڑا, تو اس نے ساری چیزیں چرا لی. چرانے کے بعد کہ میں بچ نہ جاؤں تو بڑی چالاکی کی, آٹا اٹھا کر اس نے رات کو ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دی, زید بن سمین نام تھا اس یہودی کا, اس کے گھر میں امانت لگا دی. اس کو کہا میں 3-4 دن کے بعد یہ آٹا تجھ سے لے جاؤں گا, اور اس کے ہاتھ میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. صبح شور ہو گیا, حضرت قتادہ بن نعمان یہ مسئلہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا رسول اللہ کہ ہمارے گھر کے اندر چوری ہو گئی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے, اور اللہ کا کرنا آپ دیکھیے کہ آٹے کی بوری کے نیچے ہلکا سا سوراخ تھا. جب کھوجی نے کھوج لگائی تو جناب وہ آٹے کے نشان سے جب پہنچے تو وہ یہودی کے گھر میں جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آٹے کی بوری وہیں رکھی ہوئی تھی. اب دیکھیں بظاہر ساری دلیلیں خلاف ہیں, یہودی چور نہیں ہے, لیکن اس کے پاس اس بندے نے جو توما نام تھا, اس نے جو بظاہر مسلمان کہلاتا تھا لیکن تھا منافق, اس نے آٹا وہاں پر رکھوایا تھا. اب سارا مال اس یہودی کے گھر سے پکڑا گیا. اب اس یہودی کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا, اب وہ تنہا بات کر رہا ہے, اس کے پاس گواہی کچھ بھی نہیں ہے, مال اس کے گھر سے دستیاب ہوا ہے. توما اپنے رشتہ داروں کو لے کر آ گیا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آؤزاری کرنے لگے, حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں, ہم تو آپ کے عاشق ہیں, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا, ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا. اب بظاہر دیکھے ساری چیزیں گویا کہ اس کے خلاف ہے. اب قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نازل ہوتی ہے کہ محبوب یہ شور مچانے والے سب جھگڑالو ہے اور یہ سب جھوٹے ہیں, انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ یہودی, اب آپ دیکھیے ٹرمپ کو ذرا دماغ سے کام لینا چاہیے, اور اسلام کے اوپر جو یہ چڑھائی کر اس جہالت کے ساتھ اس نے کی ہے, کل جو اس نے بیت المقدس, پرسوں جو بیت المقدس کے حوالے سے جو یہ حملہ ہوا ہے, پوری دنیا پوری اقوام ان کے خلاف کھڑی ہے, اور الحمدللہ اس مجمع میں بھی ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے فیصلے پر مذمت کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے اوپر شب خون مارنے کے لیے اسرائیل جیسے فرعون کو ان پر مسلط کیا گیا, ہم ٹرمپ کے اس فیصلے کی 100 درجہ مذمت کرتے ہیں, 100 درجہ مذمت کرتے ہیں کہ جس نے تمام اقوام عالم کی عزتوں کو اپنے پاؤں تلے روندا, اور ایک بد اخلاق, بد خو, بد کردار اور بد نصب شخص گویا کہ, اور یہ سمجھ لیجئے یہ الارم بج گیا انشاءاللہ, یہ اب مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور ایک تحریک کو کھڑا کرنے کے لیے. اس لیے اور ہم یہ کہتے ہیں جب ایسی چیزیں کھڑی ہوتی ہے تو وہ وقت آ جاتا ہے امت کے متحد ہونے کا, صلاح الدین ایوبی کی تلاش کرنے کا, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اقوام عالم ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد, ہمیں امید ہے کہ پوری امت مسلم ہو کر اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اس میں نہ کوئی فرقہ رہے گا, نہ کوئی نسل رہے گی, اس لیے کہ بیت المقدس کے اوپر 40 سال سے زیادہ جن مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے, اور اسرائیل یروشلم کو گویا کہ باقاعدہ طور پر وہاں سے دارالخلافہ اور امبیسی کو منتقل کر کے یروشلم کے اندر جو رکھنے کی بات کی گئی ہے, اس پر تمام اقوام عالم آپ روزانہ خبریں دیکھ رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ امریکہ کے خود گویا کہ ادارے جو ہیں وہ حیران ہیں کہ اس مردود نے یہ کیا کام کر دیا ہے. تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس مسئلے پر متفق فرمائے. اب میں آخری بات یہاں پر عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جمعہ کا دن ہے, ہم زمین کے نیچے کی بات بھی کریں گے, زمین کے آسمان کے اوپر کی بات بھی کریں گے, اور جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے یہ بھی بات کریں گے. اس لیے کہ جمعہ کا اجتماع مسلمانوں کے پرسنل اور مسلمانوں کے جو معاملات اور عالمی جو دن ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ بات میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے, اور بالکل ہر جگہ پر اس کی مذمت کے کمنٹس آپ کریں اور اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کرائیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں سنا ہو جائے جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ظالم و مظلوم میں دین نہیں دیکھتا بلکہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہاں یہودی دیکھیں مظلوم تھا, یا یہودی مظلوم تھا اور نبی پاک اور گواہی اس کے خلاف تھی, اور جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ظالم تھا, لیکن بظاہر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سچا ہے کیونکہ مال اس سے دریافت نہیں ہوا. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, اِنَّا نَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, حبیب یہ سچی کتاب ہم نے آپ کے سامنے اتار دی ہے, اور بما اراک اللہ, آپ فیصلہ کیجئے اس کتاب کے ذریعے اور جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے توما کے دل کی ساری کیفیت کو جان لیا اور حکم جاری فرمایا کہ یہ چور ہے, اس نے چوری کی ہے, اور یہودی کو باعزت بری کر دیا گیا, اور اس سے کہا گیا کہ آپ کو جو زحمت ہوئی ہے اس کے لیے ہماری سوسائٹی آپ سے معذرت کرتی ہے, آپ جائیں اپنے گھر کے اندر رہیں. اور یہ بظاہر جو کلمہ پڑھ کر حقوق دلا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بڑے آپ کے عاشق ہیں, دین و اسلام کے ہم نے یہ کی ہے, اور یہ شور شرابے نعرہ بازی کر کے یہودی کو پھنسانا چاہ رہا ہے کہ یہ تو یہودی ہے, یہ تو اسلام کا دشمن ہے, ہم تو اسلام کے عاشق ہیں, لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہودی بے قصور ہے, اس وقت ہم کسی ایک جانب نہیں جائیں گے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے, ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں گے. اس وقت یہودی مظلوم ہے تو اس وقت مصطفیٰ یہودی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یعنی اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہو رہا ہے. تو قرآن کریم کے یہ احکام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح سیرت آپ دیکھیے جس کو پریکٹیکل طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور مبارکہ کے اندر کر کے دکھایا, اور اس شخص کو جس نے گویا کہ کلمہ پڑھا ہے اور وہ باقاعدہ اپنی پوری قوم کو وہ لے کر آیا اور نعرے بازیاں کی جا رہی ہیں, اپنے اخلاص پر دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے, اس کی ایک بھی نعرے کو اور اس کے کلمے کی ایک بھی صداقت کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے, اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں قید کر دیا گیا اور اس بندے کو قید کر دیا گیا. تو یہ قرآن کریم نے آیت نمبر 105 کے اندر سورۃ النساء کے اندر بیان کیا. یہ وہ آفاقی دین ہے, اسلام کا دین ہے کہ جس میں اپنے اور غیروں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جو حق ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور یہی نبی پاک ہے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور جب آپ گھر کے اندر تشریف لائے تھے تو سیدہ خدیجہ نے جب سرکار کے اوپر چادر ڈالی تھی تو سرکار کی شان میں پہلا خطبہ یہ پڑھا تھا کہ وہ تعین علی نبائی بالحق, کہ محبوب آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا, آپ تو وہ ہیں کہ جو حق کا ساتھ دے وہ تنہا بھی ہو تو آپ اکثریت کو نہیں دیکھتے, ایک کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ حق پر ہے تو آپ اپنی توانائی اس پر صرف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ دکانوں کے اندر ملاوٹ سے محفوظ رکھے, کم تولنے سے محفوظ رکھے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے. جو وعدہ ہم کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمارے طبقے روشن ہو جانا چاہیے, ہمارا ذہن روشن ہو جانا چاہیے کہ ہم شفاعت مصطفیٰ کے مستحق ہیں, اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مومن کا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہوں گا, اگر تم ظالم ہو اور شفاعت کی بات کرو گے تو میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا. سرکار نے یہ شاہ فرمایا کہ تم اپنے ماتحت نوکر سے پوری نوکری لو, پوری کام کرو اور اس کو مزدوری تم آدھی دو اور اس کو تم رکھڑاؤ اور اپنے گھروں اور اپنے گویا کے دفتروں کے چکر لگاؤ, تو سرکار فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا تم ایک کٹھیرے میں کھڑے رہو گے اور اس مزدور کے ساتھ محمد رسول اللہ ایک جگہ پر کھڑا ہوگا. تو اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بچائے اور ظالم کی معاونت سے بچائے, اور مظلوم میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ سیٹھ ہے یا غریب ہے. جو مظلوم ہے مومن وہ ہوتا ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ظالم کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہماری کاروبار, ہماری آئلی, ہماری نجی زندگی کے اندر ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرے. اپنے اور غیر کو ہم حق کو بانٹتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے یہ فلانا ہے, تو یہ جو ہم حق کو بانٹتے ہیں اللہ رب العالمین اس گندی فکر سے ہمیں بچائے جو ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتی ہے. حق کو حق جان کر اپنے اور غیر کی پرائے کی باتوں کو چھوڑ کر جو حق ہے وہ کہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو باطل ہے اللہ اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر جا کر جب آپ کو وقت ہو تو آیت نمبر 105 سے لے کر 112 کا سورۃ النساء کا ضرور مطالعہ کیجئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.